بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجئے۔ آج منگل ہے، 8 تیر 1400 ہجری شمسی مطابق 18 ذی قعدہ 1442 ہجری قمری اور 29 جون 2021 عیسوی۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ توبہ کی 20 سے لے کر 22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر ہونے والے پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، آپ سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کو سن کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ سامعین، ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ پروگرام عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ پھر آپ سامعین پروگرام سماعت فرمائیں گے کلام امیر۔ اس کے بعد دعائے امام زمانہ پیش کی جائے گی، اور اسی دعا کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ حکومت ایران کے ترجمان نے کہا ہے کہ مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اپنے حقوق سے چشم پوشی نہیں کریں گے، اور اگر ہمارے اہداف پورے نہ ہوئے تو آئندہ حکومت مذاکرات کو جاری رکھے گی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود نئے مالی سال کا بجٹ پاس ہو گیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بیروت میں حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کی ہے۔ عراق کے صدر برہم صالح نے شام سے ملنے والی عراقی سرحد پر اپنے ملک کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی پر کیے جانے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے عراق کے قومی اقتدار اعلی کے منافی قرار دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت ایران کے ترجمان نے کہا ہے کہ مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اپنے حقوق سے چشم پوشی نہیں کریں گے، اور اگر ہمارے اہداف پورے نہ ہوئے تو آئندہ حکومت مذاکرات کو جاری رکھے گی۔ ایرانی حکومت کے ترجمان علی ربیع نے آج ایک پریس کانفرنس میں ایٹمی سمجھوتے کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں کہا کہ ہماری نظر میں اب تک مذاکرات کی میز پر جن جن موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے تھی ان پر تبادلہ خیال کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف تمام فریقوں کے لیے پوری طرح واضح ہے اور ہم اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ علی ربیع نے کہا کہ مذاکرات ایسے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ اب تمام فریقوں کو اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس کا اعلان بھی کر چکے ہیں، نیز اب امریکہ سمیت دیگر فریقوں کو اپنے سیاسی فیصلے کا اعلان کرنا ہے تاکہ اسی کی بنیاد پر مذاکرات کے آئندہ دور میں کھل کر بات کی جا سکے۔ ایران کی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ انرجی، مالی، بینکنگ اور انشورنس وغیرہ جیسے ایرانی اقتصاد کے بنیادی شعبوں سے پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں اتفاق نظر پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات کے ایجنڈے میں موجود تمام موضوعات پر اتفاق رائے پیدا نہ ہوا تو گویا عملی طور پر اتفاق حاصل نہیں ہوا، اور اگر تمام موضوعات پر اتفاق رائے پیدا ہو جائے تو ہم ایک متفقہ سمجھوتے پر بات کر سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کے سربراہ علی عسکری نے کہا ہے کہ استقامتی میڈیا پہلے سے زیادہ مضبوطی سے اپنی راہ پر گامزن رہے گا۔ آئی آر آئی بی کے سربراہ عبدالعلی علی عسکری نے اسلامی ریڈیو ٹیلی ویژن یونین کی جنرل اسمبلی کے 10ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی سربراہی میں سامراجی محاذ اور صہیونزم کی جانب سے استقامتی میڈیا کی راہ میں روڑے اٹکائے جانے کے باوجود وہ اپنی راہ پر پہلے سے زیادہ مضبوطی سے گامزن رہے گا۔ علی عسکری نے کہا کہ استقامتی میڈیا کو پرعزم جہادی اور ثابت قدم انسانوں کی حمایت و پشت پناہی حاصل ہے اور وہ اپنی راہ کو جاری رکھے گا۔ آئی آر آئی بی کے سربراہ نے کہا کہ اگر کسی ایسے پودے کی شاخ و برگ کو کاٹ دیں جس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہیں تو درحقیقت ہم نے اس کی چھٹائی کی ہے اور ایسا پودا مزید پھلدار ہو جاتا ہے۔ علی عسکری نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ دشمنوں کو استقامتی محاذ کے میڈیا کو بند کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کہا کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ ذرائع ابلاغ مستقبل میں پہلے سے زیادہ مضبوطی سے کام کریں گے اور اگر تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ نظر آئے گا اور اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ ایران کے انسداد منشیات کے ادارے کے سربراہ اسکندر مومنی نے زور دے کر کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہر طرح کے منشیات کی روک تھام کے سلسلے میں سخت موقف اور اصولی پالیسی کا حامل ہے۔ ایران کے ادارے انسداد منشیات کے سربراہ نے ہفتہ انسداد منشیات کی مناسبت سے تہران میں منعقدہ اجلاس میں شریک نمائندوں، سفارتکاروں اور اقوام متحدہ کے دفاتر کے خصوصی مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کا پتہ لگانا، اگر اسے ضبط کرنے کے سلسلے میں ہم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اسکندر مومنی نے کہا کہ کرونا کے باعث پیدا ہونے والے خاص حالات اور اسلامی جمہوری ایران کے خلاف دباؤ، بالخصوص ظالمانہ پابندیوں کے باوجود منشیات کے خلاف ہماری جد و جہد میں ذرہ برابر وقفہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ ایران کے ادارے منشیات انسداد منشیات کے سربراہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے مطابق اسلامی جمہوری ایران نے اکیلے ہی دنیا بھر میں اسمگلر ہونے والی افیوم کا 90%، مارفین کا 70% اور ہیروئن کا 20% کا پتہ لگا کر انہیں ضبط کیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود نئے مالی سال کا بجٹ منظور ہو گیا۔ اسلام آباد سے موصودہ رپورٹ کے مطابق منگل کو پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر کی صدارت میں شروع ہوا اور وزیر خزانہ شوکت ترین نے وزیر اعظم کی موجودگی میں فنانس ترمیمی بل پیش کیا۔ اپوزیشن ارکان نے بل کی سخت مخالفت کی، لیکن ووٹنگ میں بل 138 مخالف ووٹوں کے مقابلے میں 172 ووٹوں سے پاس ہو گیا۔ بل پاس ہونے کے بعد وزیر خزانہ شوکت تری نے بل پڑھ کر سنایا اور پھر اس کی شکوار منظوری عمل میں آئی۔ اس سے قبل اپوزیشن ارکان نے ایک ترمیم پیش کی جو ووٹنگ میں مسترد ہو گئی اور حکومتی ترمیم پاس ہو گئی۔ بجٹ کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بدھ کے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مسلح جھڑپ میں لشکر طیبہ کے ایک کمانڈر سمیت 2 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ سری نگر کے ایک مضافاتی علاقے مالوراک میں پیر اور منگل کی رات ہونے والی جھڑپ میں 2 مسلح علیحدگی پسند مارے گئے، جن میں ابراہیم ندیم نامی لشکر طیبہ کا ایک کمانڈر بھی شامل ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جموں کشمیر کی پولیس نے پیر کو ابرار ندیم کی گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا۔ جموں کشمیر پولیس نے منگل کی صبح اعلان کیا کہ مالورا جھڑپ میں بقول ان کے ایک پاکستانی جنگجو اور لشکر طیبہ کا ایک کمانڈر مارا گیا۔ جموں کشمیر پولیس نے بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ بھی برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں فوج اور طالبان کے درمیان جنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں صوبہ غزنی کے 3 مزید اضلاع پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ غزنی کی صوبائی کونسل نے کہا ہے کہ افسوس کہ طالبان کے مقابلے میں فوج کی کوتاہی اور پسپائی کی بنا پر طالبان کے حملے میں مقر، خواجہ عمری اور وائز اضلاع سقوط کر گئے اور دسیوں فوجی ہلاک و زخمی اور فرار کر گئے ہیں۔ غزنی کی صوبائی کونسل کے مطابق غزنی کے 18 اضلاع میں سے اب صرف 3 اضلاع ناہور، جاغوری اور مالسان پر افغان حکومت کا کنٹرول باقی رہ گیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق طالبان گزشتہ 2 مہینوں کے دوران افغانستان کے مختلف صوبوں کے دسلیوں اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں اور بعض علاقوں میں فوج کے ساتھ سخت جنگ جاری ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بیروت میں حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کی ہے۔ منگل کو انجام پانے والی اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی روابط کے استحکام پر زور دیا۔ حزب اللہ اور حماس کے سربراہوں نے اس ملاقات میں جنگ سیف القدس اور فلسطین کے استقامتی محاذ کی کامیابیوں کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے حزب اللہ اور حماس کے مضبوط روابط کو حالیہ کامیابیوں کے بنیادی عوامل میں شمار کیا۔ یاد رہے کہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت کے بعد شروع ہونے والی جنگ سیف القدس 10 مئی سے 21 مئی تک جاری رہی۔ اس جنگ کے دوران فلسطین کے استقامتی محاذ نے مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے حساس اور اہم مراکز پر 4000 سے زائد راکٹ اور میزائل برسائے تھے۔ استقامتی محاذ کے راکٹی اور میزائلی حملوں نے غاصب صہیونی حکومت کو فلسطینیوں کی شرائط پر فائر بندی معاہدے پر مجبور کر دیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ اتوار کو لبنان کے دارالحکومت بیروت پہنچے تھے۔ وہ اپنے اس دورے میں حزب اللہ کے سربراہ سے پہلے لبنان کے صدر اور دیگر اعلیٰ رتبہ حکام سے ملاقات کر چکے ہیں۔ عراق کے صدر برہم صالح نے شام سے ملنے والی عراقی سرحد پر اپنے ملک کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی پر کیے جانے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے عراق کے قومی اقتدار اعلیٰ کے منافی قرار دیا ہے۔ عراقی صدر برہم صالح نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ شام سے ملنے والی عراقی سرحد پر عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی پر کیے جانے والے حملے اور کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ عراق کی ارضی سالمیت اور قومی اقتدار اعلیٰ کے منافی ہے، جس سے قیام امن و استحکام کا مقصد شکست سے دوچار ہو سکتا ہے۔ عراق کے صدر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق کسی بھی طرح کے میدان جنگ میں تبدیل ہونے کا خواہاں نہیں ہے، اور اسے میدان جنگ بنایا جانا بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین کے منافی ہوگا۔ عراق کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک اپنے یہاں امن کے قیام کے مقصد سے تمام فریقوں کے ساتھ مذاکرات و گفتگو اور سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک علاقے میں کشیدگی اور بدامنی ختم کیے جانے کی حمایت کرتا ہے، نیز کسی بھی فریق کی جانب سے کسی بھی طرح کے دشمنانہ اقدام کے بھی خلاف ہے۔ دوسری جانب عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک النجبہ کے سیکرٹری جنرل نے ملک کے تمام فوجی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ عراق کی ارضی سالمیت کے تحفظ کے لیے تحریک مزاحمت و استقامت کی حمایت کریں۔ عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک کے جنرل سیکرٹری شیخ اکرم الکعبی نے دیگر قوموں کے مستقبل کے عمل میں دیگر ملکوں کی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کو شیطانی صفات سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ تمام غاصب اور شر پسند ملکوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ عراق کی تحریک استقامت کا راستہ شہادت پسندانہ ہے اور اسے اپنے ملک کے تحفظ اور اس کی آزادی بچانے کی راہ میں خون کا نذرانہ پیش کرنے میں کوئی خوف و ہراس نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر، اور کلام امیر کے بعد پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور اسی پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. نہج البلاغہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں. اس میں ہم تین حصوں میں گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. آج جو سب سے پہلا حصہ ہے خطبے کے حوالے سے, تو اس میں جو خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جنگ صفین میں امام کے چاہنے والوں نے کچھ اہل صفین کو سب و شتم کرنا شروع کیا, برا بھلا کہنا شروع کیا, تو امام نے ان کو خطاب کر کے جو بیان جاری فرمایا, وہاں پر جو امام نے خطبہ دیا کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم سب و شتم کرو, تم دوسروں کو برا بھلا کہو, تم دوسروں کو گالیاں دو, یہ تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. یہ خطبہ امام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے. ناظرین درواقع یہ ہم سے خطاب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب و شتم سے کام نہیں لینا چاہیے, ہمیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, ہمیں کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے کتنا رائج ہے ہمارے یہاں, بات بات میں گالیاں دی جاتی ہے, بات بات میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو مولا یہ کہتے ہیں کہ بالکل اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی مومن ہے, خدا نخواستہ سامنے والا مومن ہے اور اس کے لیے سب و شتم کیا جا رہا ہے, تو یہ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے ایک مومن کے لیے. اور اگر مومن بھی نہیں ہے تب بھی یہ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن نے بھی اس کو واضح کیا کہ اگر تم کسی کو یعنی سب و شتم کرو گے تو وہ بھی تمہارے اوپر جو ہے تمہیں برا بھلا کہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہو اور پھر وہ تمہارے ماں باپ کو نہ کہے. تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو. بلکہ کہا کہ جو جھوٹے خدا ہیں, جو کافروں کے خدا ہیں, تم ان کے خداؤں کو بھی برا نہ کہو, اس لیے کہ جب تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو جو ہے وہ برا کہیں گے. اسی تان و تشنی اور اسی طریقے سے لان کے حوالے سے بھی کوشش یہی کی جاتی ہے, اگرچہ لان میں جو لانت کرنا ہے اس میں اور سب و شتم میں فرق ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس میں بھی کوشش یہی کی جائے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے سامنے والے کو متوجہ کرے, سامنے والے کو متاثر کرے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اچھی گفتگو کے ذریعے, خوش روئی کے ذریعے, جو اسلام نے ہمیں اصول بتائے ہیں. ضرورت ہی نہیں پڑے گی سب و شتم کی, آپ اخلاق کے ذریعے دوسرے کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں, تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے. تو ناظرین امام اسی حوالے سے یہاں پر جو بیان فرماتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کی زبانی اس کو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کلام اللہ علیہ السلام وقد سمع قوما من اصحابہ یسبون اہل الشام. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا یہ خطبہ نمبر 206 ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جب صفین کے زمانے میں آپ کے بعض اصحاب نے اہل شام کو گالیاں دی. جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے لشکر کے کچھ لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہیں تو آپ نے انہیں طلب کیا, وہ لوگ آئے, آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سب و شتم کر رہے ہو, تم لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہو. انہوں نے کہا بے شک انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے, ہم پر ظلم کیا ہے, اس لیے ہم انہیں گالیاں دے رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا یا علی کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہم لوگ حق پر ہیں. کہا پھر کیا وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کہا یقیناً وہ لوگ باطل کے اوپر بھی ہیں. کہا پھر آپ گالیاں دینے سے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو گالیاں نہ دو, گالیاں دینا یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم انہیں گالیاں دو, بلکہ گالی دینے کے بجائے تم ان کے اعمال اور حالات کا تذکرہ کرو, ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کرو, انہوں نے جو حکم خدا کی مخالفت کی ہے تم وہ بیان کرو, انہوں نے جو تمہارے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے اس ظلم و ستم کو بیان کرو، اس لیے کہ اگر گالیاں دو گے تو اس کے دو رد عمل سامنے آ جائیں گے، اس کے دو رد عمل سامنے آئیں گے۔ پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ بھی تمہارے مقدسات کی توہین کریں گے۔ خود قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، انہیں بھی گالیاں نہ دو، اس لیے کہ اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے۔ اور دوسرا رد عمل یہ سامنے آئے گا کہ ان کی اصلاح کے بجائے وہ اور سرکشی پر اتر آئیں گے، لہٰذا انہیں گالیاں نہ دو۔ گالیاں دینا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مولا نے فرمایا کہ ان کے بارے میں تین باتوں کے لیے دعا کرو۔ ہم تمام لوگوں کے لیے یہ درس ہے کہ دشمن کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ دشمن کو ہم گالیاں نہ دیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ تم تین باتوں کے لیے ان کے لیے دعا کرو۔ تم خدا سے کہو کہ پروردگار ہم سب کے خونوں کو محفوظ فرما اور ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے اور انہیں گمراہی سے ہدایت کے راستے پر لگا دے۔ ہمارا مقصد قتل و غارت گری نہیں ہے، ہمارا مقصد خون بہانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بندگی پروردگار کی دعوت دیں، لوگوں کو اطاعت الہی کے اوپر آمادہ کریں۔ لہٰذا امام نے فرمایا ان چیزوں کے لیے تم دعا کرو، گالیاں نہ دو۔ گالی دینے کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے، جیسا کہ اس خطبے میں خود امیر المومنین علی علیہ السلام نے گالیاں دینے سے روکا ہے، اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے گالیاں دینے، سب و شتم کرنے سے منع کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا، آپ سفر پر جا رہے تھے، وہ آپ کا ہم سفر ہے، اس نے اپنے غلام کو گالی دی۔ امام صادق علیہ السلام نے جیسے ہی اس کے ان الفاظ کو سنا، اس گالی کو امام نے اس کے زبان سے نکلتے ہوئے سنا، تو امام نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں گالی دی؟ اس نے اپنی بات کی تاویل کے لیے کہا، کہا مولا اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے میں نے ایسے فقرے جو ہے وہ استعمال کیے ہیں، ایسی بات جو ہے وہ اس کے لیے کہی ہے۔ امام نے فرمایا خبردار، مجھے اس کے ماں باپ سے تعلق نہیں ہے، گالی دینا یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام نے پھر اس شخص سے رابطے کو توڑ لیا، کہا تم اپنی اصلاح کرو ورنہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری محفل میں آ کر بیٹھ سکو۔
ناظرین، ابھی آپ نے خطبے کو ملاحظہ فرمایا کہ اس میں مولا کائنات نے سب و شتم کے لیے منع کیا تھا، اور اب ہم ایک نامے کی طرف چلتے ہیں۔ تو نامہ وہی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی جس کے حوالے سے آپ گفتگو دیکھ چکے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کس طریقے سے اپنے عہدیداروں کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ تو آج جو آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ایک تو توازو کے حوالے سے امام نے اس میں متوجہ کیا، توازو سے پیش آنا چاہیے۔ توازو ایک بہت اہم صفت ہے، درواقع یہ ایک کامیابی کا راز ہے۔ اگر انسان کے اندر توازو پیدا ہو جائے تو توازو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا اپنے آپ جتنا متوازے ہوتا ہے نا، توازو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی انکساری۔ تو انسان جتنا جھکتا ہے خداوند متعال اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ اگر واقعی کوئی بلند ہونا چاہتا ہے تو اپنے اندر توازو اختیار کرے، اور اس کی بہترین مثال جو دی جاتی ہے وہ نماز کی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، سجدے کے عالم میں جب وہ پہنچتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہے۔ خدا کے سامنے اس نے توازو کا جو مظاہرہ کیا، یعنی اپنے جسم کا جو بلند ترین حصہ ہے جس کو پیشانی کہتے ہیں، وہ اس مقام تک پہنچاتا ہے جو پست ترین حصہ ہے جس کو خاک کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں۔ تو جب یہ بلند ترین حصہ اس مقام تک پہنچتا ہے جس کو خاک کہتے ہیں، یعنی اس نے بالکل انتہا کر دی تواضع کی. تو اب خداوند متعال اس کو اتنا بلند کرتا ہے, اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ اس نماز کو اور اس سجدے کو اس کی معراج قرار دیتا ہے. تو امام بھی یہی کہتے ہیں کہ تم واقعاً اگر بلندی چاہتے ہو, اگر عزت چاہتے ہو کہ جو تمہاری رعیت ہے, جو یہ قوم ہے, وہ تمہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں, تو پھر تم ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. جتنا تم تواضع اختیار کرو گے اتنا ہی تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا اور خداوند متعال تمہیں ان کی نظروں میں عزیز بنائے گا. اور دوسری ایک جو چیز تھی جس کو بیان کیا, وہ مساوات کا درس تھا کہ دیکھو سب کے ساتھ مساوات اور محبت اور عدالت سے پیش آؤ, اس لیے کہ اگر تم نے عدالت کے دامن کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا. کسی بھی طرح کی تبعیض نہیں کرنی, نہ قومی حوالے سے, نہ لسانی حوالے سے, کسی بھی اعتبار سے تمام کے تمام جو ہیں وہ برابر ہیں. اور تمام اسلام نے یہی کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی الہی کے ذریعے سے, جس کے پاس تقوی ہے تو وہ بافضیلت ہے اور جس کے پاس تقوی نہیں ہے وہ اس کے اوپر برتری رکھتا ہے. تو اس لیے یہی کہا کہ تم مساوات کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کے یعنی پیش آنا, اور ان کے ساتھ جو گفتگو کرنا اور رفتار کرنا, جو عمل کرنا, وہ محبت اور مساوات کے ساتھ کرنا. آپ ہمارے ساتھ رہیں, پروگرام کے اس حصے کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں.
اس کے بعد یعنی تین اصول جو ہم نے یہاں پہ بیان کیے ابھی تک, یعنی ایک یہ کہ اللہ سے مدد طلب کرے, دوسرا یہ کہ سختی کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئے, اور تیسرا یہ کہ اصل جو ہے اسی پہ رکھے کہ مدارا کرنا ہے, مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے. تیسرے, چوتھے اور پانچویں اصول میں امام فرماتے کہ دیکھ اگر اب تیری طرف جو لوگ آئیں گے اپنی مشکلیں لے کے, کیونکہ تیرا منصب ہے ایک, تجھے میں نے ایک مقام دیا ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے, اب کیسے ان کو حل کرنا ہے, سب سے پہلی چیز تیرے اندر توازو ہونا چاہیے, توازو اور انکساری سے پیش آ. پھر جب توازو ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کشادہ روئی ہونی چاہیے, یعنی وقف لرائیت جناحک, اور جو تیری رائیت ہے جو امت ہے تو انکساری کے ساتھ پیش آ. وبسط لہم وجہک, اور تیرا چہرہ جو ہے نا کھلا ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ ترش رو ہو, بلکہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے پیش آ. وَعَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ, اور تیرا رویہ جو ہے نا وہ بالکل نرم ہونا چاہیے, لین ہونا چاہیے. لِنْتَ لَهُمْ, یعنی تو لین ہو ان کے لیے, ایسا نہ ہو کہ سخت ہو ان کے لیے, انسانوں کے لیے. اس طرح سے جیسے نبی اکرم بھی فرماتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ مومنین جب ایک دوسرے سے ملے تو اپنے پروں کو بچھائیں, یعنی اتنا انکسار اور اتنی میانہ روی ہونی چاہیے, اتنا توازو ہونا چاہیے کہ اپنے پروں کو بچھانے سے مراد یہی ہے کہ اتنے نرم مزاج ہو, اتنے نرم مزاج ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے واقعاً حشاش پشاش, نرم مزاج اور نرم رویہ اختیار کرنے چاہیے. پھر آخر میں ایک اور اصول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس مقام اور منصب کی نسبت جو تیرا فرض بنتا ہے اور اس اصول کے پابند رہنا تیرے اوپر لازم ہے, وہ یہ ہے کہ اصل مساوات, مساوات کو فراموش نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ جو مقام اور منصب تیرے سپرد کیا گیا ہے اب دو طرح کے لوگ تیرے پاس آئیں گے, ایک وہ لوگ جو بڑے بزرگ ہوں گے, جو جن کے پاس سرمایہ بھی ہوگا, جو دولت مند بھی ہوں گے, جو اپنے آپ کو بڑے فاضل سمجھتے ہیں, بڑے ثروت اور مالدار سمجھتے ہیں, ان لوگوں کا بھی آنا تیرے محکمے میں ہوگا, وہ بھی آئیں گے. اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو سماج میں بڑے کمزور ہوں گے. ان دو طبقوں کی طرف اشارہ فرما ہے امام نے, ایک جو سب سے بڑا اور اونچا طبقہ ہوگا سرمایہ کے لحاظ سے, دولت کے لحاظ سے, اور ایک وہ طبقہ, وہ لوگ جو بہت ہی کمزور اور ناتوان اور ضعیف ہوں گے مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اور دیگر مسائل کے لحاظ سے. لہذا تیرا کام کیا ہونا چاہیے, تیرا کام یہ ہو کہ تو مساوات سے کام لے. ایسا نہ ہو کہ جو اشراف آئیں گے, جو ثروت مند آئیں گے, دولت والے آئیں گے, کہ جب تیری مساوات کو نہیں دیکھیں گے تو ان کے اندر, ان کے دلوں میں تما بڑھے گا کہ تو ناانصافی سے کام کر رہا ہے, اور ناانصافی اور بے عدالتی کے لیے, ناعادلانہ رفتار کرنے کے لیے تجھے وہ تیار کریں گے. اور کمزور مایوس نہ ہو. دیکھیں عبارت جو یہاں پہ مولا کائنات نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے, فرماتے ہیں کہ حتی لا یتمع العظماء فی حیفک, کہ جو ثروت مند ہے ان کے اندر تما نہ ہو, امید نہ بڑھ جائے کہ وہ تجھ سے ناانصافی کروائیں, تیری ناانصافی کی امید ان کے اندر بڑھنی نہیں چاہیے. ولا ییأس الضعفاء من عدلک, اور تیری عدل اور تیرے عدل اور ناانصاف انصاف سے ضعیف اور کمزور جو ہے وہ نا امید نہ ہو. لہذا تو مساوات کر لے. وآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ وَالْإِشَارَةِ وَالتَّحِيَّةِ, اس سے پہلے یہ فقرہ ہے کہ جب تو ان کے درمیان مساوات کرے. کس میں مساوات کرے؟ ہر چیز میں. چاہے اگر سلام کرنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ امیروں کے ساتھ امیروں جیسی سلام کرو اور غریبوں کے ساتھ غریبوں جیسی سلام کرو, نہیں, سلام میں بھی مساوات ہو. اور جب نظر کرو گے, جب دیکھو گے تو ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو ایک گوشے سے دیکھو گے آنکھ کے, لیکن امیر کو جب دیکھو گے تو نظر بھر دیکھو گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی تیرے دیکھنے میں بھی اور سلام کرنے میں بھی مساوات ہونی چاہیے. یہ مساوات جب تیرے اندر پیدا ہوگی تب غریبوں کو انصاف ملے گا اور غریبوں کو وہ حق ملے گا جو اسلام نے ان کے لیے معین کیا ہے.
ناظرین اکرام, آپ نے پروگرام کے دونوں حصوں کو ملاحظہ فرمایا, اور اب جو تیسرا حصہ ہے جس میں حکمتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, اور حکمتیں درواقع وہ اصول ہیں جو زندگی گزارنے کے زرین اصول ہیں جو ہمارے لیے سید رضی نے مرتب کی ہیں مولا کائنات کے بیانات سے. تو آج جو آپ کے سامنے ہم حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک حکمت کا حصہ ہے, کہ جس میں جو اس سے پہلے دو حصے اس کے آپ دیکھ چکے ہیں, اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو فرصتیں ہیں وہ اس طریقے سے گزر جاتی ہیں جیسے بادل گزر جاتے ہیں. بادل آتا ہے چلا جاتا ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی امام متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے. جو فرصتیں, جو لمحات, جو زندگی خداوند متعال نے تمہیں عطا کی ہے اس کی قدر کرو اور اس میں عمل کرو. انسان متوجہ نہیں ہوتا, انسان کبھی بچہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ نوجوان ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, پھر وہ اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے زندگی کے مراحل طے کرتے کرتے وہ پیری تک اور ضعیفی تک پہنچ جاتا ہے, اور یہ منزل وہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بس ہمیشہ پھر وہ افسوس کرتا ہے, کاش میرے پاس وقت ہوتا, کاش میں ایسا کر لیتا, کاش میں ایسا کر دیتا. یعنی بڑھاپے میں جانے کے بعد افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. لیکن جب انسان جوان رہتا ہے اس وقت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, نہ جانے کس طرف یعنی مشغول رہتا ہے, کن چیزوں میں سرگرم رہتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری زندگی کن چیزوں میں گزر رہی ہے. تو امام اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ زندگی کے گزر جانے سے پہلے اس کی قدر کرو, چونکہ تمہاری زندگی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کن چیزوں میں اپنی زندگی گزاری ہے, کتنا جو ہے تم نے اس سے استفادہ کیا ہے, کتنا تم نے خداوند متعال کی اطاعت کے لیے اس کو یعنی تم عمل میں لائے ہو. تو انسان کو متوجہ رہنا چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ جو زندگی کے ایام میری گزر رہے ہیں, یہ جو لمحات گزر رہے ہیں, یہ اطاعت الہی میں گزر رہے ہیں یا معصیت الہی میں گزر رہے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس کے حوالے سے جو اس کے معارف ہیں مل کر دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا الفرص الخیر. حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا ڈر اور ناامیدی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور انسان کی حیا اور اس کا محروم ہونا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والفرصۃ تمر مر الصحاب, کہ انسان کی زندگی میں جو فرصتیں ہیں، انسان کی زندگی میں جو اپرچونٹیز ہیں، وہ تمر مر الصحاب، وہ اسی طریقے سے گزر جاتی ہیں جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں. فانتهزوا فرص الخير، تو جو اچھی فرصتیں ہیں، اچھی اپرچونٹیز ہیں، ان کو غنیمت جانا جائے، ان کو غنیمت جانیے. تو امام کیونکہ اس سے پہلے دو باتیں بیان فرما چکے تھے، ایک انسان کے ڈر کی بنسبت اور ایک انسان کے شرم اور حیا کی بنسبت، ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ جن کی بنسبت ہم لوگوں نے پچھلے دو پروگرامز کے اندر گفتگو کی، اب آ کر امام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ڈر انسان کے لیے نا امیدی لے کر آتا ہے تو انسان کو بہت سی جگہوں پر ڈرنا نہیں چاہیے، اور جب انسان شرم کرتا ہے اور وہ اچھی جگہ پر اگر شرم کر جائے گا تو بھی وہ محروم ہو جائے گا، تو انسان کو بہت سی جگہ پر شرم بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اب وہ مقام ہے کہ جب امام ارشاد فرمائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان کے لیے کوئی اچھی اپرچونیٹی آ رہی ہے، اگر انسان کے لیے کوئی اچھی فرصت سامنے آ رہی ہے، تو اس فرصت سے انسان کو استفادہ کرنا چاہیے، اس فرصت کو انسان کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس فرصت کو استعمال نہیں کرے گا تو یہ فرصت اس کے لیے باقی نہیں رہے گی، یہ فرصت اس کے لیے ویٹ نہیں کرے گی، صبر نہیں کرے گی، بلکہ یہ جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں، یہ فرصت بھی اس کے پاس سے گزر جائے گی. یہ وہ جملہ ہے کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت کارساز ہے. کہیں پر بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی اپرچونیٹیز کیسی ہوتی ہیں، انسان کی زندگی میں فرصتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے آپ کے لیے اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ دین کے حوالے سے کوئی علم حاصل کر سکیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ کسی مومن کی خدمت کر سکیں، کسی مومن کی مدد کر سکیں، مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ والدین کی خدمت کر سکیں، لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپرچونیٹیز انسان کا ویٹ کریں گی؟ کیا یہ فرصتیں انسان کے لیے انتظار کریں گی کہ جب انسان کا دل چاہے آج نہیں کل نہیں 10 سال بعد ہی جا کر وہ ان فرصتوں کو استعمال کرے؟ نہیں، فرصتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بادلوں کی طرح گزر جایا کرتی ہیں. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اچھی فرصتیں ہیں ان کو فوراً استعمال کرو، ان کو فوراً غنیمت شمار کرو، اور ان کی طرف جا کر ان فرصتوں کو استعمال کر کے اپنے اہداف تک کے، اپنی زندگی میں کامیابی تک کے پہنچ جاؤ. یہی سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ فرص الخیر ایک قید احترازی ہے، یعنی خیر سے امام جو شر کی فرصتیں ہیں ان کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہے تمہاری اپرچونیٹیز میں دو طریقے کی اپرچونیٹیز ہوں، ایک وہ ہیں کہ جو اچھی چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو غلط چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں. تمہیں وہ راستہ اپنانا ہے کہ جو تمہارے لیے اچھا ہے. تو لہٰذا انسان کے لیے اگر کوئی فرصت سامنے اس کے ہے، انسان کے لیے کوئی اچھا راستہ سامنے رکھا ہوا ہے، تو انسان اس کو اختیار کرے، لیکن اگر صرف برا راستہ ہے سامنے تو یہاں پر غنیمت شمار کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے، اگر برا راستہ ہے تو یہاں پر جلدی کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے، جلدی وہاں پر انسان کرے جہاں پر اچھا راستہ انسان کے سامنے رکھا ہو. وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، جلدی کرو لیکن مغفرت کی طرف، رحمت کی طرف. سارعوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، کہ خیرات، اچھائیوں کی طرف جا کر جلدی کرو، نہ کہ برے راستے کی طرف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین کرام، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کے تینوں حصے آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آپ نے تینوں حصوں کو دیکھا. خداوند متعال سے دعا یہ ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے مفید قرار دے، ہم نے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہو، چونکہ اگر حاصل نہ ہو تو پھر یہ وقت اسی طرح سے گزر رہا ہے کہ جیسے اس حکمت میں بھی کہا جاتا تھا، ہمارا جو سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے نا وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزرتا ہے، تو ہمیں اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کون سی نہیں دیکھنی چاہیے، اگر واقعی ہمیں اس سے کچھ مل رہا ہے تب تو ہمیں اپنا وقت اس کو دینا چاہیے، اور اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ بھی وہی ہے جس کی طرف امام نے متوجہ کیا تھا کہ بادل کے طریقے سے گزر جائیں گے لیکن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.